الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے. اس بحث میں آخری چیز جزا و سزا کا قانون ہے. اس کی دو صورتیں اس سے پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی. یعنی ایک یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا ہی کا طالب ہے، اسی کو اپنا ہدف بناتا ہے، اسی کو مقصود بنا کے زندگی بسر کرتا ہے، آخرت پر یا تو ایمان نہیں رکھتا یا اس سے بالکل بے پرواہ ہے، اس کی نیکی اور خیر کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس میں یہ بتا دیا کہ میں اس کا پورا حساب دنیا میں چکاتا ہوں، آخرت میں اس کا کوئی حق مجھ پر قائم نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس وقت نبیوں میں سے بعض کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو قوموں کے لیے ایک عدالت لگ جاتی ہے. اس کو بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ عدالت کیسے لگتی ہے اور اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن قیامت کی دلیل کے طور پر بلکہ آخری دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم تاریخ میں دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے جن قوموں کی طرف نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ جزا و سزا کے یہ معاملہ دنیا ہی میں کیسے کیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت. گویا اس پوری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا رکھا ہے. باقی قوموں کے ساتھ معاملہ دوسرے قانون کے تحت ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، اس کا میں نے پس منظر بتایا تھوڑا سا کہ نبوت کے معاملے میں اللہ نے دو راستے اختیار کیے. پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے. یہاں میں اس بات کو بھی واضح کر دوں جو عام طور پر غلط فہمی کا باعث بنتی ہے. لوگ یہ تقریر کر ڈالتے ہیں کہ فلاں قوم کے ہاں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، عربوں کی خرابیاں خاص طور پر بہت بیان کی جاتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف رسول آنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا ایک منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابیاں تو آج بھی بہت ہیں. تو رسولوں کے آنے کا باعث یہ چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دے کے بھیجا ہے، اس کو رہنمائی دی ہے، اس کے لیے انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، اس کو اس کے اندر سے اپنے لیے راستہ تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو اتمام نعمت یا اتمام ہدایت اور اتمام حجت کے لیے بھیجتے ہیں. وہ آخری فیصلے سے پہلے بندوں پر حق واضح کر دیا جائے، تو مقصود یہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ جو دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ دنیا بہت وسیع ہو رہی ہے، قومیں مختلف جگہوں پر پھیل گئی ہیں، تو دنیا کے بالکل وسط میں ایک علاقے کا انتخاب کر لیا گیا اس زمانے کی دنیا کے لحاظ سے، جزیرہ نما عرب کا بنی اسماعیل کے لیے، اور فلسطین کا جس کو پرانے زمانے میں کنعان کہتے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو علاقے بھی منتخب کر لیے گئے، ان علاقوں کو خالی کرا لیا گیا اور ان قوموں کو وہاں آباد کر کے یہ کہا گیا کہ یہ توحید کے مرکز بنائیں اور اس طرح خدا کی دعوت اور اس کا پیغام قومی سطح پر دنیا کے سامنے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہر ہر قوم کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجا جائے. تو جو رسولوں کے باب میں سنت تھی، اس کا اب الٹ کر اطلاق خود اس قوم پر ہو گیا. یعنی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر یہ حق پر قائم ہو تو قوموں کی امامت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شریک حال ہوگی، اور اگر یہ خود انحراف کریں گے تو یہ پٹا دیے جائیں گے. یعنی خود ان کو اپنی جزا اور سزا کا دنیا میں نمونہ بنا دیا. تو یہ اصل میں تیسرا جزا و سزا کا پہلو ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. ہم نے اس کی
اجازت آپ وہ یہ کہ جو نبوت اور رسالت کو حضرت ابراہیم میں خاص کیا گیا، اور جو ہم نے عموماً پڑھا ہے وہ یہی کہ جو بنی اسرائیل کے جو نبی اور رسول آتے تھے ان کا उनकी दावत का फोकस बनी इसराइल ही होता था। तो एक तरफ हमने देखा कि अल्लाह ने एक कौम जो कि उस वक्त भी आबादी की लिहाज से तो बहुत बड़ी कौम नहीं थी, उसको खास कर दिया, और उसमें जो नबी आए वो उन्हीं को तब अपनी दावत का हदफ बनाएंगे। तो ये इसके पीछे क्या हिकमत है कि इतनी बड़ी बड़ी कौम है जिनके पास नबी पहले आए होंगे, लेकिन हमारी जो मालूम तारीख में जो है वो उन सबको बिल्कुल नबुवत से काटने की क्या हिकमत? आप इस पे तबसरा करेंगे कुछ प्लीज?
नहीं, देखिए, ये तो अल्लाह ताला का किया हुआ अहतमाम है ना, यानी उसने हिदायत को पहुंचाने के लिए, जिसको इत्माम हिदायत कहा जाता है, वो हिदायत जो अंदर बदियत कर दी वो तो हर शख्स के पास मौजूद है, लेकिन उस हिदायत को बिल्कुल आखिरी तरीके पे वाज़े कर देने के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू किया। नबूवत और रिसालत के इस सिलसिले में एक दौर वो रहा कि जब कौमें दुनिया में फैल रही थी तो उनके सिरे पर हर कौम की तरफ रसूल भेज दिया गया। अब उसके बाद हर हर कौम की तरफ ये सिलसिला जारी रखा जाता। जब दुनिया में तहजीबों की नशोनुमा होने लग गई तो दुनिया के अंदर, दुनिया के वस्त में एक पूरी कौम इस मनसब पर फाइज कर दी गई। ये जो आप कहते हैं ना, उन्हीं की तरफ भेजे गए पैगंबर उन्हीं की तरफ आने चाहिए थे, इसलिए कि अब वो काम उस कौम को करना है, यानी वो काम जो पहले पैगंबर आके अपनी कौम की तरफ करता था, अब एक पूरी ज़ुर्रियत इब्राहिम को, उस पूरी कौम को ये जिम्मेदारी कौमी हैसियत में अदा करनी है पूरी दुनिया के लिए। इसी को देखिए कुरान मजीद बनी इस्माइल के बारे में बयान करता है, यानी बनी इस्माइल भी उसी मनसब पर फायज़ है। तो क्या कहता है, कज़ालिक जालनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, यानी तुम पर रसूल गवाही देंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे दुनिया की कौमों पर तुम्हें गवाही देनी है,
रसूल का फोकस
तुम ही हो, यानी रसूल ने तो तुम्हें तैयार कर देना है, इसके बाद ये काम तुम्हें करना है। तो असल में सारी दुनिया की कौमों की तरफ रसूल मबूस है। कौन है? ज़ुर्रियत इब्राहिम इस वक्त भी मबूस है, यानी खुदा की तरफ से जिम्मेदारी देकर पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक एहतमाम कर दिया गया है, लेकिन एहतमाम दूसरे तरीके से किया गया है, यानी पैगंबर उनके अंदर और वो कौमों के लिए।
जी, ये तमाम बनी इसराइल के लिए भी इसी तरह से था जैसे बनी इस्माइल के लिए आपने बयान किया, या उनके बारे में जो अमूमन हमने पढ़ा है वो ये कि उनके नबुवत और रिसालत का स्कोप उनकी अपनी कौमी थी, वो
उनके
बाकी
नबी,
दुनिया
उनके नबी उनके उन पर इत्माम हुज्जत करते थे, उनको दुरुस्त रखने की कोशिश करते थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी बाकी दुनिया की कौमें, ये सब के लिए एक ही है। एक ही है, कुरान मजीद के ये अल्फाज पढ़िए, कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसता, जैसे हमने उनको जिम्मेदारी दी थी ऐसे ही तुम्हें दी, बिल्कुल एक ही तरीके से, एक ही कानून के मुताबिक।
मुझे एक सवाल ये उठता है कि आखिरत में अफराद का तो हिसाब किताब होगा, मगर क्या अकवाम का भी हिसाब किताब होगा, मतलब या अकवाम का किस तरीके?
अकवाम का महशर ये दुनिया है, अफराद का महशर बरपा होने वाला है। दुनिया में जो कौमें हैं वो यहीं, इसको तो हम इससे पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला कौमों के अज़ल व नसब की सूरत पर भी ये काम कर रहे हैं। कौमें बाकायदा तबई मौत बरती हैं इसी दुनिया में, उसका भी एक कानून है, वो हम पहले पढ़ चुके, अज़ल व नसब के ज़ेरे उनवान, और इसी तरीके से कौमों को यहाँ जजा व सज़ा भी दी जाती है। तो यहाँ ये बयान हो रहा है कि जो जजा व सज़ा का कानून है वो क्या है, इस दुनिया में क्या है। इससे पहले जो चीज़ ज़ेर बहस आई वो अफराद से मुतल्लिक थी, कोई एक शख्स अपनी ज़िंदगी का मरकज़ो महवर दुनिया को बना लेता है तो ज़ाहिर है कि ये सवाल पैदा होता है ना कि उसने नेकी भी की है, खैर भी किया है, तो क्या अल्लाह ताला उसको उसकी जज़ा नहीं देंगे? फरमाया उसका मामला मैं दुनिया में पूरा का पूरा चुकाता हूँ, यानी हिसाब बेबाक करता हूँ, तब उसको दुनिया से ले जाता हूँ। उसके बाद कौमों के साथ क्या मामला होता है, तो वो रसूलों के बाब में क्या होता है वो बयान कर दिया। और ये तीसरी चीज़ जो है ये अब आलमी सतह पर क़यामत तक के लिए असल में उसी नबूवत और रिसालत का अहतमाम है। हम लफ्ज़ नबी जो है उसको देख रहे हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने दो दौर कायम किए हैं, पहला क्या था, इन्नल्लाह हस्तफा आदम मनहून, अफराद का इंतखाब करता था, दूसरा दौर क्या है, आला इब्राहिम व आला इब्रान, दूसरे दौर में मैंने कौमों को मुंतखब किया है, वो अब दुनिया के सामने हक की गवाही देंगी। और चूंकि उनको मुंतखब किया है तो जो कानून पैगंबरों के बारे में है کہ اگر خدا جس کو پیغمبری کے منصب کے لیے منتخب کرتا تھا وہ اگر خدا نہ خواستہ انحراف کرے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا ہی میں سزا دی جاتی تھی، شدید ترین سزا. اس سزا کی آخری حد بیان کی ہے کہ اگر ادنا درجے میں انحراف کرے گا تو لقطعنا منہ البطین، ہم اس کی رگے جان کاٹ دیں گے، اسی دنیا میں نمونہ بنا دیں گے. اس کا دوسرا پہلو حضرت یونس کے معاملے میں زیر بحث آیا، معمولی سی غفلت، یعنی وہ بھی جانب حق میں تو سزا دی دنیا میں. تو اب جب ان کی جگہ قوم آ گئی ہے، ذریت ابراہیم آ گئی ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ کیا کیا. نبوت تو دنیا کے ایک ایک فرد کے لیے قائم کی گئی ہے، طریقہ دوسرا اختیار کر لیا گیا. تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس کے تحت اصل میں عالمی نبوت قائم ہے، اس وقت موجود ہے. یہ استفاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، پہلے افراد کا بحثیت فرد، پھر اقوام کا بحثیت قوم، اور ان قوموں کے اندر پھر پیغمبر بھیجنے ضروری تھے تاکہ ان کو تو حق پر رکھا جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے کی گئی، اب بنی اسماعیل اس ذمہ داری اور منصب پر فائز ہے. کن کے بارے میں؟ رسول تھے، اسی لیے ان کی قوم کے معاملے میں عذاب کی خبر دی گئی. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم ان کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک موقع پر اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اب چھوڑ دیں، چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کا واقعہ بھی کیوں زیر بحث آیا؟ قرآن مجید میں ان کے واقعے کے زیر بحث آنے کی وجہ یہ بن گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر کھڑا کیا گیا تو بار بار کہا گیا کہ دیکھیں آپ اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں، تاریخ سے سبق لیں، لا تکن کا صاحب الحوت، یعنی اس سے پہلے وہ مچھلی والے نے جو طریقہ اختیار کیا تھا کہیں وہ اختیار نہ کر بیٹھے. پیغمبروں کا معاملہ ہمارے یہاں صرف فضائل کے پہلو سے زیر بحث آتا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کس جگہ پر کھڑے کیے گئے ہیں، کس طرح کا قانون ان کے معاملے میں ہے، وہ زیر بحث ہی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، ہم جب جس دن کہیں گے اس دن قوم کو چھوڑنا ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی چھوڑ دیا تو وہی حشر ہوگا جو یونس کا کر چکے ہیں ہم اس سے پہلے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے جو پیغمبروں کے بارے میں ہوتی ہے. انہیں کے نام سے تو اصل میں بنی اسرائیل ہے، انہیں کے نام سے. ان کی پوری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جو بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آتے رہے ہیں وہ ان کے اندر ہی سے آتے رہے ہیں سب کے سب. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر حق پر قائم ہو تو اسے قوموں کی امامت حاصل ہوگی. یعنی قانون کیا ہے؟ جس طرح پیغمبروں کے بارے میں یہ رسول بنا کے بھیجے گئے کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا لازماً، تو ان کا بھی یہ ہے کہ یہ اگر بالکل شریعت کو محکم پکڑیں گے، اللہ کے قانون کے علمبردار ہوں گے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کریں گے پوری طرح، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں میں تمہیں قوموں کی امامت عطا فرماؤں گا، اور اس سے انحراف کرے تو اس منصب سے معزول کر کے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ گویا اپنی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ بنا دیں گے اس قوم کو. اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، اگر کبھی اس زاویے سے آپ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے معاملات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہی میں سے حوالہ دیا میں نے، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں. تو میرا وعدہ کیا ہے؟ یہ کہ میں تمہیں دنیا کی امامت دوں گا. اور یہ سیدنا داؤد کے زمانے میں، سیدنا سلیمان کے زمانے میں اصل میں اسی وعدے کا ظہور ہوا. اور اگر میرا وعدہ پورا نہیں کرو گے تو پھر نتائج نکلیں گے. اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا. کہ الفاظ میں قرآن نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس عہد کا حوالہ دیا وہ یہی ہے، یعنی یہی عہد ہے جس کا بار بار قرآن حوالہ دیتا ہے، میرا عہد پورا کرو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا تھا. وہ یہ عہد ہے کہ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اس کے کچھ دنیا میں نتائج نکلنے ہیں، وہ میں نکالوں گا. سورہ بنی اسرائیل میں ان اتم ادنا، تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. یعنی وہاں یہ کہا ہے کہ تم نے اس سے پہلے سرکشی اختیار کی, تم نے حق سے انحراف کیا, پھر اس کے بعد میں اپنے بندے اٹھا کر لایا اور ان کے ذریعے سے تمہاری پٹائی کرائی, اور ان بندوں کے بارے میں کہا ہے اولی باسن شدید عباد لی, میرے بندے تھے میں اٹھا کے لایا ان کو, یعنی اگرچہ وہ مجھے نہیں مانتے تھے لیکن میں نے ان کے ذریعے سے تمہیں سزا دی, اور جب تم میری اطاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے, اس منصب کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں, تمہاری معیت کرتا ہوں. تو یہ گویا ان اتم ادنا, تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے کی تحدید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہی بات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. بائبل کے صحائف تمام تر اسی کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. یہ جملہ تو ایک ہے, ظاہر ہے کہ مجھے ان کی تفصیلات نہیں کرنی ہوتی, لیکن اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اصول و مبادی میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے, ایک پیغمبر کے انذار یا اتمام حجت کی سرگزشت ہے, ایک پیگمبر کے انذار کی سرگزشت ہے. کتاب کی نوعیت کیا ہے کہ خدا نے ایک رسول کو بنی اسماعیل میں مبعوث کیا, ان کے اندر رسول مبعوث کیے گئے اس مقصد کے لیے کہ ان پر وہ حجت تمام کریں اور پھر بنی اسماعیل اپنی ذمہ داری دنیا میں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ کیا گیا کہ ایک رسول کی بعثت ان کے اندر ہوئی اور ان کو ایک بڑے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا, یہ کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے دنیا کو. وہ دکھا دیا گیا. بالکل اسی طریقے سے یہ جو بائبل ہے یہ کیا ہے, یعنی جب آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں تو جاننا چاہیے نا کہ آپ ایک کتاب کو اٹھا رہے ہیں تو کتاب کی نوعیت کیا ہے. تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں, جغرافیہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ریاضی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی جب آپ یہ جان کر جائیں گے تو تب آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے. اب جب پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے تو آپ کو پہلے ہی مرحلے پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا میں یہ سورہ پڑھنے جا رہا ہوں, اس کا مخاطب کون ہے؟ مشرکین ہیں عرب کے, بنی اسماعیل ہیں, کوئی منافق قوم ہے جو ایمان لا کے مسلمان ہو گئے ہیں وہ ہیں, اہل کتاب ہے کون ہے, کس سے بات ہو رہی ہے؟ اب جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مکالمہ آپ کی سمجھ میں آئے گا, بات کیا ہو رہی ہے, دلیل کیا دی جا رہی ہے, جواب کیا ہے, کیا چیز. اسی طریقے سے بائبل اصل میں یہ جو ذریت ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے تو اس میں بھی جزا و سزا ہونی ہے نا, اس کی سرگزشت ہے, اس کی تعریف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی سرگزشت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں محفوظ کر دی ہے. میں نے عرض کیا کہ جزا و سزا کے اس قانون کے تحت قوموں کی طرف پیغمبر آتے رہے اور جزا اور سزا کا ظہور ہوتا رہا ان کے لیے. قرآن کہتا ہے قیامت کی سب سے بڑی دلیل یہ دینونت, یہ قیامت صغرا, یہ جزا و سزا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں یہ جتنے واقعات ہوئے وہ ماضی میں گم ہو گئے, عاد کا, سمود کا, سب, لیکن دنیا کے لیے ایک پیغمبر کی سرگزشت بالکل محفوظ کر دی گئی. وہ کیا ہے؟ بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کی دینونت کی سرگزشت. اسی طریقے سے یہ دوسری دینونت کیا ہے یا دوسری جزا و سزا کیا ہے, ذریت ابراہیم, تو بائبل اس کی سرگزشت. اگر آپ بائبل کو اس زاویے سے پڑھیں گے تو پھر بائبل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے سارا کا سارا. ظاہر ہے کہ اس میں دونوں کام ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبروں پر صحائف اترے یا کتابیں اتری وہ بھی جمع کر دی گئی ہیں, اور خود بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ بھی بیان کر دی. تو گویا ایک قوم جس کو خدا کی طرف سے اس منصب کے لیے فائز کیا گیا, آپ کھولیں گے نا جب اس کو تو پہلے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھا حضرت ابراہیم سے پہلے ہم انسانوں کی حیثیت سے وجود میں کیسے آئے تھے. وہ اس کی کہانی سناتے ہیں جو ان کو تاریخ میں معلوم ہوئی, وہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. یعنی جو تاریخی طور پر ان کے پاس معلومات ہیں وہ اس کی داستان سناتے ہیں, تکوین یا پیدائش میں وہ بیان ہوتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اب خروج ہو رہا ہے, یعنی انہیں اس منصب کے لیے نکالا جا رہا ہے, وہ نکل کے وہاں سے آ رہے ہیں. اب ان کی تنظیم ہو رہی ہے, ان کے اندر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی منصبی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں, ان کی باقاعدہ طریقے سے گنتی کر کے متعین کر کے ان کے قبیلے متعین کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مستقر کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ علاقہ جو ان کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس علاقے تک وہ پہنچنے کا عمل کیسے کریں گے وہ بعد میں بیان ہوگا، چونکہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر آخر میں تورات ترتیب دے کے استثناء میں ان کو دے دی گئی کہ یہ اب اللہ کی کتاب ہے، اس کی روشنی میں تم جاؤ گے. چنانچہ وہ پھر گئے اس کے بعد یوشع اور کالب کی قیادت میں جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ کے، انہوں نے اس منصب کو حاصل کیا. وہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں فلسطین میں اپنا نظم قائم کیا. وہاں ان کی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئیں، حضرت سلیمان کی، داؤد کی بادشاہت. یہ گویا فلسطین میں توحید کے مراکز کا آخری ظہور تھا، اور اسی کے تحت پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اور پھر ان کے اندر جو انبیاء آئے ان کے صاحب شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ بائبل میں دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو بلا دیا ہے، یعنی وہ اب جو ذلت اور محکومی کا عذاب ان پر آیا ہے اس دور کے پیغمبر ہیں، سب کے سب اس میں متنبہ کر رہے ہیں. دانیہ، یرمیہ، یسیہ، ان کے صحائف آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضرت مسیح آ جاتے ہیں اور آخری دینونت خود ان کے لیے ظاہر ہو جاتی جب اللہ تعالیٰ کی. تو وہ پوری سرگزشت آپ اس جگہ سے پڑھیں گے تو بائبل بھی سمجھ میں آئے گی. یہ ایک جملہ اسی کے لیے ہے، بائبل کے صحائف تمام تر اسی کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، یعنی اس کی پدا کیسے ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی. یہ جواب دیا اس بات کا کہ ابراہیم کا انتخاب بھی الٹپ نہیں تھا، یعنی ابراہیم کو ہم نے بہت سے مراحل سے گزارا پھر یہ عالمی منصب اس کو عطا فرمایا. فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. کس معاملے میں امام؟ ظاہر ہے کہ مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں. عرض کیا اور میری اولاد میں سے، یعنی انہوں نے فوراً یہ پوچھا کہ کیا یہ میرے ساتھ شخصی امامت کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ تو یہ بتا دیا جواب میں کہ ہے تو تمہاری ذریت کے لیے، لیکن بہرحال یہ عہد میرا ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں، یعنی یہ ہوگا بلاغ طریقے سے، وہ تمہارے راستے پر رہیں گے تو اس منصب کے اہل ہوں گے، نہیں ہوں گے تو معزول کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے جس کی بنا پر خاص بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہوا ہے. ایک موقع پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی وضاحت کی ہے، یہ جو پیچھے بیان ہوا اوفو بعہدی، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں کیا کروں گا اگر تم میرے راستے پر چلو گے اور اس عہد کو پورا کرو گے. تو مائدہ کی یہ 66 آیت ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اگر یہ اپنی، یعنی یہ بنی اسرائیل، وہ زیر بحث ہے، اگر یہ بنی اسرائیل اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر، اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، یعنی اللہ کا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، تو کیا ہوتا؟ تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے، یعنی آسمان اپنے خزانے اگل دیتا، زمین اپنے دفینے ان کے سامنے ڈال دیتی. اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستی پر قائم ہے، لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت بڑے ہیں. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ میری جو عنایت ہے یہ قومی حیثیت سے ہے، ایسا نہیں کہ تم میں سب کے سب برباد ہو گئے ہیں، نہیں، ہیں ایسے لوگ تمہارے اندر نیکی پر، خیر پر، اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم ہیں، لیکن بحثیت مجموعی تم اس مقام سے گر گئے ہو. تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے. اب جو کتاب استثناء ہے، یعنی جو اصل تورات ہے، اصل تورات مرتب شدہ تورات استثناء ہی ہے، ڈیٹرانومی پانچویں کتاب جو بائبل کی ہے. پہلے جو کتابیں ہیں ان میں ترتیب نزولی سے آ رہی ہے، جیسے جیسے نازل ہو رہی ہے بنی اسرائیل اس کو تاریخی طور پر بیان کر رہے ہیں، اور پھر استثناء میں جو چیزیں باقی رکھنی ہیں یا مستقل رکھنی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ترتیب دیا، جیسے قرآن ترتیب دیا گیا. تو استثناء ہی اصل تورات ہے. تو استثناء میں یہ پورا قانون زیر بحث آیا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا.
یہ جو بشارت ہے یہ سنت ہے اللہ کی, یہ ہمارے بارے میں بھی ہے کہ ہم اسٹیبلش کر لیں اگر کتاب وغیرہ کو آیات کو تو ہمارے بھی کوئی خزانے وغیرہ
بنی اسماعیل. اور ہم ظاہر ہے کہ تابعین میں سے ہیں, یعنی اصل وعدے تو ہیں بنی اسماعیل کے ساتھ, لیکن ہم ایمان لائیں گے اور ان کا حصہ بنیں گے تو جس صورتحال سے وہ دوچار ہوں گے اس سے ہم بھی ہوں گے, لیکن تباً ہوں گے. اصلاً ان کو یہ خدمت انجام دینی ہے. وہ جانتے ہیں, خود بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم بنی اسماعیل ہیں. استثناء میں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس پورے قانون کو کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے میں, دو جملوں میں بس حوالہ دے دیا, بات بیان کر دی. لیکن تورات میں کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, تو آپ تورات کو اگر پڑھیں, بہت مختصر سی ہے, یعنی 70-80 صفحے کی کتاب ہے. تو اس میں ایک طرف تو وہ ہدایات ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے, کھانے پینے کے معاملات کیا ہیں, دوسری چیزیں کیا ہیں, اجتماعی زندگی کو کیسے منظم کرنا ہے. لیکن زیادہ تر جس چیز کا بیان ہے وہ اصل میں یہ منصب ہے. اسی سے یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ ان کے ہاں آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. اس لیے کہ دنیا میں جزا و سزا کا قانون جتنی تفصیل کے ساتھ وہاں بیان ہوا ہے وہ کہیں اور بیان نہیں ہوا. تو میں یہاں کیا بحث کر رہا ہوں کہ اللہ کا دنیا میں جزا و سزا کا قانون ایک اولاد ابراہیم کے لیے بھی ہے, تو وہ کیسے زیر بحث آیا ہے. استثناء میں ہے, یہ اب اقتباس ہے, 28 باب ہے یہ, اس کا 1-25 تک آیات ہے. اور تو یعنی بنی اسرائیل کو کہا ہے, اور تو اگر خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر, اس کے دیکھیے جان فشانی سے مان کر, یعنی ایک بھاری ذمہ داری ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کے لیے کھڑا کیا گیا, دیکھیے کیا الفاظ ہیں سورہ مزمل میں, کہا ہے کہ انا سنلکی علیہ کا قولن ثقیلا, ایک بھاری ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں, اس کی تیاری کریں. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں, تورات دی جا رہی ہے نا اس موقع پر, مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے. اس میں بہت غیر معمولی الفاظ ہیں, اگرچہ یہ ترجمہ ہے لیکن پھر بھی دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ تم ایک بڑے منصب پر فائز ہوئے ہو, عام لوگوں کے لیے رخصت ہوتی ہے, تمہیں جو ماننا ہے جان فشانی سے ماننا ہے, تمہارے ہاں انتخاب نہیں ہو سکتا, سب حکموں پر عمل کرنا ہے جو آج دیے جا رہے ہیں. عمل میں احتیاط اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو گے, احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. یعنی دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں, اقتدار ملتا ہے, دولت ملتی ہے, خزانے اگل دیتی ہے, شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. یعنی دیہات تمہارے ہوں وہ بھی برکتیں نازل کر رہے ہوں گے, شہر ہوں جن میں صنعتیں ہوں گی دوسری چیز وہ بھی برکتیں نازل کر لے ہوں گے, شہد میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو, ظاہر ہے یہ قبائلی زمانہ ہے, قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں, خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. یعنی کیا معاملہ ہوگا, اندر کیا ہوگا, غیر معمولی خوشحالی, باہر کیا ہوگا, داخلی خارجی معاملات ہوتے ہیں, تو وزارت داخلہ کیا کرے گی اور خارجہ کیا کرے گی, دونوں اپنے ہاتھ میں لے لیے. اندر میری برکتیں شہروں میں, کھیتوں میں, دیہاتوں میں نازل ہوں گی, باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو تیرے روبرو تیرا خداوند شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. اور دنیا کی سب قومیں, سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے, یعنی دنیا کی قوموں کو میسج کیا ملے گا کہ تو خداوند کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے, تو خداوند کی قوم ہے, تو خداوند کو دیکھنا ہو, خداوند کا ظہور دیکھنا ہو, خداوند کی جزا و سزا دیکھنی ہو, تمہیں دیکھیں گے لوگ, اس حیثیت سے تمہیں کھڑا کیا گیا ہے. اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے, تجھ سے ڈر جائیں گی اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. اب یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا کیا ہے, لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں, وہی اوپر والی بات دہرائی ہے, پھر احتیاط سے عمل کرے, اگر تو یہ نہ کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا. خدا تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا. تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے سات سات راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں مارا مارا پھرے گا. یہ گویا اس قانون کا بیان ہے. یہ خدا کی جزا و سزا کا وہ ظہور ہے جس کو آج بھی اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے. یہ اسی طریقے سے گویا قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی کا اصل میں دوسرا پہلو ہے جو ظاہر ہوا, تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. جب آخری پیغمبر کون ہے, سیدنا مسیح علیہ السلام, اس کے بعد گویا یہ معزول ہو گئے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی جگہ بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے. اس ذمہ داری کا تقرر سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ, یعنی جو بنی اسماعیل کو ملی ہے, عربوں کو ملی ہے, وہ سورہ حج کے آخر میں ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے, تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے. یہاں کہا ہے نا جان فشانی سے سب حکموں پر عمل کرو گے, وہاں بنی اسماعیل کو کہا ہے جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے, وہاں آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے, یعنی حق ادا کرو گے اس جد و جہد کا اور اس کے لیے تم نکلو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو منصب دیا, ان کو یہ ذمہ داری دی اور یہ کہا کہ تم یہ کام کرو گے جا کے. تو قرآن نے پھر اس کو جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ حج میں بھی, دوسرے بعض مقامات پر بھی, اور سیدنا مسیح کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے, تو پھر دیکھیے اس اعلان میں کیا کہا ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ انی متوفی, میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کو وفات دے دوں, بس معاملہ ختم ہوا. وہ رافعوں کا علیہ, یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے آپ کو, میں اٹھا لے جاؤں گا, اس لیے کہ یہ تو تذلیل پر تلے ہوئے تھے. وہ مطاہروں کا من الذین کفروا, یہ منکرین ہیں, ناپاک ہو گئے ہیں, میں آپ کو ان ناپاک لوگوں کے اندر سے نکال لوں گا. وہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اور قیامت تک اب تیرے ساتھ نسبت رکھنے والے بھی ان پر غلبہ پائے رکھیں, تو اس کا اعلان کر دیا. تو یہ اصل میں خدا کی جزا و سزا کا قومی سطح پر ظہور ہے جس کو قیامت تک کے لیے انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص قوموں کی طرف نبی بھیجے, پہلے مرحلے میں ہر قوم کی طرف بھیجے, بعد میں ایک پوری امت کو کھڑا کر دیا گیا. اور جب امت کو کھڑا کیا گیا تو دو چیزیں ضروری ہوئیں. پہلے مرحلے میں کیا ہوا, پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت قائم رکھی تاکہ وہ ہدایت پر ہوں گے تو دنیا کی ہدایت کا اہتمام کریں گے. دوسرے مرحلے میں کیا کیا, اپنی کتاب کو محفوظ کر کے بنی اسماعیل کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی غلطی یا خطا یا تزلزل کا امکان ہو تو کتاب کو دیکھ لیا جائے. تو گویا وہ کام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کر رہے تھے, وہ اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کے ہاتھوں میں قرآن کر رہا ہے. ایک ہی قانون ہے جس کا اطلاق ہے. اس کی یہاں وضاحت کا بہت موقع نہیں تھا. یہ قانون دعوت میں ایک پورا باب ہے, وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں زیر بحث آئے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس میں کیا چیزیں زیر بحث آئیں, اس میں پہلا حصہ وہ تھا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کن دلائل سے مانتے ہیں, وہ زیر بحث آئے, گویا وہ شواہد تھے. پھر اس کے بعد یہ چیز زیر بحث آئی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے علم یا ادراک کی کیا نوعیت ہونی چاہیے. پھر صفات کا باب زیر بحث رہا, اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ ہم سنن کا مطالعہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچا. اس کے بعد اب فرشتوں پر ایمان کا باب ہے. یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو ایمانیات ہیں ان میں پہلی چیز کیا ہے, اللہ پر ایمان, دوسری کیا ہے, فرشتوں پر ایمان, تیسری نبیوں پر ایمان, چوتھے کتابوں پر ایمان, اور پانچویں روز جزا پر ایمان. تو یہ اسی ترتیب سے ایمانیات میں زیر بحث آئیں گے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ان اتم ادنا، تو اب لوٹنے کی ایک ہی صورت ہے ان کی کہ وہ اللہ کا جو آخری پیغمبر آ گیا ہے گویا وہ ایمان لا کے مسلمان ہوں گے تو پھر اللہ کی سرفرازی ان کے ساتھ متعلق ہو جائے گی.
دیکھیے اس کو سادگی سے ہمیشہ کرنا چاہیے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اطلاقی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ذمہ داری دی ہے؟ یہ ذمہ داری دی ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے حق کے ساتھ کھڑے ہوں. بس اس جامعیت سے بیان کرنا چاہیے. اب اس حق کا فیصلہ کرنا ہے نا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت مسیح کے معاملے میں ان کی طرف یہی حق پہنچانا چاہا، انہوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے. پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہوا، انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کچھ کو اللہ نے توفیق دی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت کسی قوم کو حق کو پہچاننا ہے تو پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پہچانے.
مسلمان بھی اس لپیٹے میں آتے ہیں کیونکہ وہ بھی مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو سر بلندی ان کے لیے بھی قیامت تک کے لیے، اسی چکر میں ہم بھی ذرا سرفراز ہو سکتے ہیں.
چلے اچھی اچھی خواہشوں میں کیا حرج ہے؟
یہ مدودی صاحب کی سر
یہ اعلان اس وقت کیا جا رہا ہے جب ابھی آپ وجود میں نہیں آئے. قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی، تو اس کو وہیں تک رکھیے. اللہ نے مسلمانوں کو بھی بڑی غیر معمولی سرفرازی دی تھی، دنیا میں ان کی ایک عالمی سلطنت قائم ہوئی. اس کو بھی قرآن مجید میں پڑھیے نا، جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ نور میں ہے بڑی تفصیل سے. یہ جو یہاں آپ نے وعدہ پڑھا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ایسی تفصیل کے ساتھ بنی اسماعیل سے اللہ کا جو وعدہ ہے وہاں بیان ہوا. اسی طرح جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں پوری داستان سنا کے پھر بنی اسماعیل کو بتایا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے. اس کا سب سے غیر معمولی بیان سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے اب اپنی بادشاہی ایک دوسری قوم کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ بڑا دل نواز بیان ہے. اس میں بنی اسرائیل کو تو جو کہا ہے کہا ہے، آنے والوں کو کس مقام پر کھڑے ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا ہے.
سر جی، اس کے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اس کا جو نتائج کے لحاظ سے بالعموم ایسا تاثر ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ جیسے آخرت کے قریب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہوں گے اور بہت ہی ضلالت پھیلی ہوئی ہوگی اور سب کچھ ہوگا، اس کے بعد یکدم قیامت آ جائے گی. اور تو لیکن جو حضرت آدم کا واقعہ ہے اس میں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو انسان پہ بھروسہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا اور اس کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں انسان کامیاب رہے گا. تو کیا یہ اس کی کوئی دلائل قرآن میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہم لوگ انسانیت بحیثیت مجموعی ضلالت کا شکار ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، یا اس کی کامیابی کے بھی کچھ امکانات اشارے ہیں؟
نہیں دیکھیے، یہ کوئی ارتقائی عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب سے انہوں نے دنیا بنائی ہے اہل حق کا انتخاب کر رہے ہیں اور یہ ہر دور میں ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر سے صحیح راستے کو پانے والے لوگوں کا انتخاب کرتے رہیں گے. قومی حیثیت سے معاملہ کیا ہوگا یا عالمی سطح پر معاملہ کیا ہوگا، اس کو قرآن مجید نے حق و باطل کے حوالے سے بیان نہیں کیا بلکہ تاریخی واقعے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف قومیں اسٹیج پر نمودار ہو رہی ہیں ان میں ابتدائی دور میں حام اور سام کی نسلیں زیادہ تر دنیا میں آباد ہوئیں یا انہی نے دنیا میں بڑی حکومتیں اور سلطنتیں قائم کیں. آخری زمانے میں یافت کی اولاد جو تیسرے بیٹے ہیں، یاجوج ماجوج جن کا وطن وسط ایشیا ہے، یہ لوگ دنیا پر غلبہ پا لیں گے اور یہ من کل حدب ینسلون. اس میں بھی زیر بحث اصل میں ایمان یا کفر نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اس وقت غلبہ پا لے گی. وہ کفر پر ہوگی تب بھی، وہ ایمان پر ہوگی تب بھی. چنانچہ جو پہلا ظہور ہوا ہے یاجوج ماجوج کا، وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہوا تو چنگیز خان کی اولاد کے ذریعے سے. ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایک لحاظ سے مسلمان مفتو ہو گئے، لیکن وہ خود اسلام سے مفتو ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو اس وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو دنیا کی اب قومیں ہیں ان میں سے قومی حیثیت سے اللہ کس کو کیا توفیق دے دے. لیکن اللہ کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، یہ ہماری دلچسپی کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنا انتخاب کر رہے ہیں، وہ آخری زمانے میں بھی ہو رہا ہوگا، ہر جگہ سے ہو رہا ہوگا، تو اس لیے قرآن مجید اس کو ایسے دیکھتا ہے. باقی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کہیں ہیں کہ تمہارے یہاں قیامت کے قریب کیا زوال، کیا پستی، کیا اضمحلال آ جائے گا، اس کو بیان کیا. یہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس نشست کو اب ہم خاتمے پہنچاتے ہیں. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب آپ کے لیے عمومی سوالات کا موقع ہے، آپ سوالات کیجیے.
جی سر، وہ
یعنی اس کے بارے میں بھی کیجیے اور جو عام سوالات ہیں وہ بھی.
سر یہ جو سن رہا تھا میں کچھ چیزیں آپ کی، تو اسی لیکچر سے کچھ سوالات،
یہی غلطی ہے جو آپ سنتے ہیں
سر.
عافیت اسی میں.
آپ دیکھیے نا سر کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا قائم بالقسط ہونا ہے وہ تو سر بہت امپریسو، مطلب کہ بھائی بہت اعتماد رکھنا چاہیے اللہ پہ کہ بھائی یوں نہیں ہوگا کوئی الٹ اپ ہو جائے گی چیزیں یہ وہ، مطلب بڑا ایک اس میں لگتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ والا جو تھا نا یہ بنی اسماعیل کے لیے لا تھا کہ بھائی وہ آیات قائم کریں گے تو ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، تو ریسیپی تو وہی ہونی چاہیے. ہم ٹھیک ہے بنی اسماعیل میں سے ہم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کو جس نے ہولڈ کر لیا اور اٹھا لیا اور قرآن بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ معاملہ تو پھر ویسے ہی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بات تو شروع ہو گئی نا، وہ تو ہو گیا. جب مطلب یہ کہ اس کو اگر ہم نہیں قائم کریں گے تو ہمارے اوپر وہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا، اور اگر ہم قائم کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اچھا مطلب وہ خزانے وغیرہ ہمارے بھی کھل جائیں گے کچھ.
یہی بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے عام قانون ہیں، دنیا کی سب قوموں کے بارے میں چل رہے ہیں، اس میں کوئی آدمی انفرادی حیثیت سے نیکی اختیار کرتا ہے، قومیں اختیار کرتی ہیں، علم اخلاق میں بہتری پیدا کر لیتی ہیں، تو اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلتے ہیں، وہ میرے لیے آپ کے لیے کیا بلکہ وہ جن قوموں کو ہم منکر کہتے ہیں ان کے لیے بھی نکل رہے ہیں. وہ اللہ کا عام قانون ہے جو چل رہا ہے، یہ خصوصی قانون ہے، اور اس میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پیغمبر کو مان لیا تو میرے لیے وہی نتیجہ نکلنا چاہیے، تو وہ قانون نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح یہ قانون جو ہے یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہاں وعدہ ہے کہ یہ ہوگا تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، جو عام قانون ہے اس میں نیکی کے بھی اچھے نتائج نکلیں گے، نکلتے ہیں، اور برائی کے بھی برے نتائج کبھی کبھی نکل آتے ہیں، کبھی نہیں نکلتے.
جی سر اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے نا،
آپ اس سے فائدہ اس وقت اٹھائیں گے جب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں.
سر ان کی ذمہ داری جو تھی نا وہ بنی اسماعیل نے پوری کر دی ہمارے لیے جب میرے ہاتھ میں قرآن پاک آ گیا. اب جو آگے ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جو میری ڈیلنگ ہے جو کہ ایک زندہ کتاب کے زندہ ڈائلاگ کے ساتھ ہوگی، تو معاملات تو ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے سر ہمارے ساتھ.
جی عام قانون کے مطابق ہوں گے، یعنی نیکی کا صلہ جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے، اللہ کرم فرماتے ہیں قوموں کو، اگر وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے بہتری پیدا کریں تو اس کا صلہ بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو بھی ملے گا. لیکن یہ ایک اور قانون ہے، وہ ایک اور قانون، وہ عام قانون ہے، اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ قوموں کے عزل و نصب کا کیا قانون ہے.
اس میں بھی سر آپ نے جو دو باتیں کہی ہیں نا قوموں کے سلسلے میں، وہ ایک آپ نے کہی ہے کہ جو قوم جس کو غلبہ دیا جاتا ہے سلیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جب اس کو پھر ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس کا قانون ہے، ایک خاص اس کا میتھڈالوجی ہے. آپ جو ہے دونوں کو، ان دونوں کو تکوینی اس کے تحت کیوں نہیں لاتے ان کو دونوں کو، یا کہ آپ نے کہا کہ بھئی وہ جو سلیکشن جو انیشل
دوسرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ جب وہ قوم اپنے اندر اپنے احوال میں تبدیلی نہیں کرتی میں نہیں بدلتا معاملہ اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا معاملہ اس وقت بدلتا ہے جب آپ بدلتے ہیں، لیکن انتخاب کا معاملہ وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کیسے ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی کبھی کبھی میں جب تاریخ کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جب اندلس میں مسلمان تھے تو وہ مغربی قوموں پر کیا تبصرے کر رہے تھے، اس وقت کبھی ابن حزم کو پڑھی آپ، یعنی ان کا اس وقت کا احساس یہ تھا کہ یہ جو جپسی قسم کے لوگ ہیں، یہ غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھیڑیں پالتے ہیں، ان کے اندر تو یہ حوصلہ ہی نہیں کہ یہ دنیا کے اندر کبھی کھڑے بھی ہو سکیں. تو ہم تو ایسے ہی دیکھتے ہیں انسان کی حیثیت سے معاملات کو، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یک بیک دنیا کے اوپر حکومت کرتی ہوئی قوم یہ زوال آشنا ہونی شروع ہو گئی اور دنیا میں مغربی اقوام غلبے کی طرف بڑھ گئی. ابھی کیا ہوا ہے, ایک ہی وقت میں ہندوستان بھی آزاد ہوا اور بہت سی قومیں بھی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینیوں کے ہاں اس کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے.
یہ قرآن کی جو حفاظت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے اپنی کتاب کی حفاظت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے, یا یہ بھی صحابہ کے لیے ایک جائے ابتلا تھی کہ ان کی چوائس پہ تھا کہ اگر وہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست کرتے, یا وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کرا دیا ہے, لیکن یہ کہ کیا یہ کوئی ایک طرح کا سنت ہے اللہ کی کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں, یا قرآن کی حفاظت کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ ہو گئی ہے, کچھ بھی کرتے لوگ وہ پھر بھی محفوظ رہتا, یا پھر یہ کہ یہ بھی ایک جائے ابتلا تھی اس کے ماننے والوں کو.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ انسانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تو کسی قاعدے قانونی کے تحت ہوتا ہے. مثلاً اس کو ایک دوسری جگہ سے سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بنی اسماعیل میں بھیجا, ظاہر ہے اللہ نے فیصلہ کیا, میں نے یا آپ نے تو نہیں کیا نا. اس فیصلے کے تحت بنی اسماعیل کو دعوت دی گئی, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں موقع دیا گیا ہے, اگر تو تم اس سے فائدہ اٹھا کر اس پیغمبر کے ساتھی بن جاتے ہو, میرے کچھ وعدے ہیں پورے کروں گا, نہیں کرتے تو یستبدل قومن غیرہ کو, کسی اور قوم کو اٹھا دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں باندھتے اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص موقع پر یہ تسلی دی گئی ہے, یہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے, یعنی اسی قانون کے مطابق کریں گے نا. اب مثلاً صحابہ کرام کی جماعت وجودی میں نہ آتی, حضور پر ایمان لانے والے بھی اتنے ہی چند لوگ ہوتے ہیں جیسے کہتے تھے مسیح پر ایمان لانے والے تھے, کہ کوہ زیتون میں 10-12 لوگ تھے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر کیا کوئی تکوینی اہتمام کیا جاتا, معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو تسلی دی گئی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں, بس اتنی بات ہی تھی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یہ ہم نے نازل کیا ہے, ان لوگوں کو بھی اس کے مقابلے میں شکست کھانی ہے, ہمارے قانون کا بھی ظہور ہونا ہے, کتاب کی بھی ہم حفاظت کریں گے, کوئی باطل اس کے آگے پیچھے سے کہیں داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن اس حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے اسباب کی دنیا میں کیا ہوگا, وہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اس لیے کہ بندے تیار ہو گئے اس کے لیے, نہ تیار ہوتے کو اور طریقہ اختیار کر لیتے. تو یہ تو بتا دیا ہے, اس پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ تم اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو کسی اور کو اٹھا لیں.
اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا, آپ اسی کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ چلو جی اجماع کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گیا قرآن پاک, لیکن قرآن پاک اس بات کا محتاج نہیں تھا کہ وہ اجماع کے ساتھ ٹرانسفر ہوتا, وہ اور طریقے سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا. وہ یعنی جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میریکولس ٹرانسمیشن جو ہوئی ہے, جو معجزانہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے قرآن کی, اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, یہ کسی کی محتاج
نہیں. اس کو ایسے نہیں سمجھتا, میرے نزدیک یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان رکھو ایسے اسباب پیدا ہوں گے جس کے نتیجے میں اس کتاب کی حفاظت ہوگی, باطل اس کے دائیں بائیں سے نہیں آ سکے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی معجزانہ عمل حاضر ہوگا جس میں آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ یہ کام کریں گے, یہ نہیں کہا گیا.
میرا سوال یہ
یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے کیا اور باتیں نہیں کہیں, کہا ہے نا اطمینان رکھو اس سرزمین عرب میں تم دیکھو گے کہ یہ مکے کے گرد و پیش کی بستیاں دعوت سے مفتوح ہوتی چلی جائیں گی. وعدہ کیا نا اس موقع کے اوپر کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کے علم کا بیان ہے, یہی قرآن کے بارے میں بھی ہے. کیا وہ معاملہ جو ہے وہ کوئی معجزانہ طریقے سے ہوا تھا, یعنی اس میں بھی ظاہر ہے کہ اسباب کام کر رہے تھے, یہ اس کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں معاملے کے بارے میں اطمینان رکھو یہ ہو جائے گا, مثلا یہ کہتے ہیں کہ سرزمین عرب میں لوگ چوک در چوک دین میں داخل ہو جائیں گے, یہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں یا کوئی معجزانہ طریقے سے لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟
یہ علم کا ہے سر,
یہ بھی علم ہی کا اظہار.
لیکن مینیفیسٹیشن دیکھیں نا, آپ نے خود جو اس کا استدلال کیا ہے کہ یہ جو تھی یہ جو عذاب پڑا ان کے اوپر قریش کے اوپر یا بنی اسماعیل کے اوپر, مسلمانوں کے ہاتھوں سے.
جی
بالکل سر, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ انہوں نے پلان کر کے تو یہ سارا کچھ جو ہے ڈیفیٹ کیا ان ساری چیزوں کو. یہ ایگزیکٹلی ویسی ہی آرگیومنٹیشن ہے کہ بھائی آپ یہی کہیں ایک ہے بیان اور ایک ہے انتظام. اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا انتظام کیا تو ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا نا اس کے اندر.
قرآن نے دونوں باتیں بیان کی ہیں, یہ بتایا ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور یہ بتایا میں کیا کروں گا, اس کی پوری تفصیل کی ہے. یعنی یہ بھی آپ نے دونوں چیزوں کو مقابل میں کھڑا کر دیا. قرآن مجید نے سورہ انفال میں یہ بتایا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے, یہ ذمہ داری تمہارے ہاتھوں پوری ہونی ہے, اس میں تم سے کیا توقع ہے, تم کیا کرو گے, میری نصرت کیا کردار ادا کرے گی, اس کا باقاعدہ نسبت تناسب سے ذکر کر کے بتایا ہے. تو اس وجہ سے جب قرآن مجید کسی قانون کو بیان کرتا ہے تو اس کی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے. تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ مطمئن رہیں اس کی حفاظت ہوگی, تو حفاظت ہونے کا کوئی موجزانہ بندوبست کیا گیا نہیں, حفاظت ہونے کے لیے وہ اسباب پیدا ہو گئے. ظاہر ہے کہ اللہ اس کو جانتے تھے, انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اگر وہ اسباب نہ پیدا ہوتے تو اللہ کوئی اور بندوبست کرتا. یعنی پیش نظر کیا تھا, ایک قوم اٹھے پوری کی پوری, نہ اٹھتی. پھر میں نے اسی لیے حوالہ دیا کہ قوم ہی نہ اٹھتی سرے سے, اس میں بھی کہہ دیا کہ یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, میں کسی اور قوم کو اٹھاؤں گا پھر تمہاری طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے وہ.
میرا سوال غامض صاحب یہ تھا کہ قرآن مجید کی ترتیب کب اور کس نے کی, کیونکہ ظاہر نزول کے سیکوینس میں تو یہ کتابی شکل میں نہیں.
رسول اللہ کی زندگی کے آخری دو سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طریقے سے جبریل امین کے ذریعے سے نئی ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کو پڑھ کر سنایا. دو مرتبہ دو رمضان میں رسول اللہ نے سنا, پھر رسول اللہ نے پڑھا, پھر جبریل نے سنا. تو یہ ساری ترتیب اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو ترتیب دیا, اللہ نے اس کو جمع کیا, اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے صحابہ کے سپرد کرایا.
میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ
جی وہ سارا کچھ درم برم ہو جائے, بڑی غیر معمولی ترتیب.
سر چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ جو شادی کا مقصد ہے وہ بیسیکلی کریشن پلان آف گاڈ میں شامل ہونا ہے, لیکن قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک دوسرے کی تسکین کے لیے یہ جوڑے بنائے گئے یا ضروری اس طرح سے. تو اب اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی جوڑا بانچ ہے یا اس طرح سے ہے تو وہ تو اس کریشن پلان میں شامل نہیں ہو سکتا, کیا اس کو دوبارہ شادی کرنی چاہیے یا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے, رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ اس پلان کا حصہ نہیں رہیں گے اور کوئی حکم عدولی ہوگی, اس کو ذرا وضاحت کر.
بھائی جو خدائی منصوبہ ہے وہ عالمی سطح پر نافذ ہے, اس کو مستثنیات سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زوجین پیدا کیے ہیں, اب آپ فرمائیں آئیے دکھائیں آپ کو تین مخنث بھی تھے. دنیا میں خدا کا قانون میں استثناء جو موجود ہوتے ہیں وہ زیر بحث نہیں ہوتے. استثناء آ جائے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں والدین دیے ہیں, اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں نگہداشت کریں, پرورش کریں. بچے ہیں بہت سے جو والدین بیچارے مر جاتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, خدا کے پیغمبر بھی ہو گئے. تو اللہ کا قانون ابتلاء جاری ہے, اس میں استثناء کے بغیر وہ ابتلاء ہو نہیں سکتی تھی. جیسے ہی آپ اس میں سے استثناء ایگزمپشن نکال دیں گے تو قطعی ہو جائے گا, ہوتے ہی امتحان کا نظام ختم ہو جائے گا.
سر جب وہ آیت داغی کہ ہم نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے,
اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے ہی کے لیے جوڑے بنائے ہیں, لیکن تسکین حاصل کرنے کے لیے شادی کیوں ضروری ہے؟ یہ کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو زیر بحث یہ تھا کہ شادی کیوں کرنی, یعنی آزادانہ جنسی تعلق تسکین حاصل کرنے کے لیے ناکافی ہے.
سر دوسری چیز اس میں یہ ایک سوال تھا کہ جیسے شادی اور یہ جنسی خواہشات اور جیسے دوسری خواہشات بندی کی ہوتی ہیں تو اس کے لیے کوئی اسلام کوئی ایسا منصوبہ بندی کی بات بھی ہو رہی تھی کہ وہ بندہ ہر چیز کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے, لیکن جب ایک بندہ جوان ہوتا ہے اور وہ 18 سال کے بعد ایف اے بی اے کرتا ہے پھر ڈاکٹر بنتا ہے یا کچھ اس طرح, اس کی ایج 25-26 سال ہو جاتی ہے, تو اب اسلام ہمیں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ شادی کی کوئی عورت اور مرد کی کوئی ایج ہونی چاہیے یا کہ اس کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا اور وہ ساری چیزوں کا انتظار کر کے اس کے بعد کیا جائے وہ سارا کچھ؟
بیچارے اسلام کو اتنی زیادہ تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دے دی، ہمت دے دی، جبلتیں پیدا کر دی، کوئی فیصلے خود بھی کر لینے چاہیے. تو آپ دیکھیے، یعنی یہ بات کہ ہمیں اپنی معاشرت اچھی بنانی چاہیے، ہمیں لوگوں کی تعلیم کے مواقع پیدا کرنے چاہیے، ہمارے لیے لوگوں کے لیے شادی کے ادارے کو آسان بنانا چاہیے. تو یہ جیسے دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، نظم پیدا ہوتے ہیں، تو اجتماعی سطح پر یہ سب معاملات ہوتے ہیں. جب اجتماعی سطح پر ناکامی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فرد اپنے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی قوموں کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. کیا باعث ہوتا ہے اس کا؟ کون چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو یہ دنیا اس ابتلاء کے اصول پر چل رہی ہے. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جدوجہد بھی آپ کو کرنی ہے، اور قومی سطح پر بہتری کی جدوجہد بھی ہمیں کرنی ہے. بحیثیت قوم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نسخہ بنا کے نہیں دے گا.
صاحب، جب قرآن وجود میں آ گیا تو دوسری کتابیں جو آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، یہ سب کتابوں کا کیا اسٹیٹس رہا؟ کیونکہ وہ بھی تو سرگزشتہ انذار ہیں.
یہ وہی اسٹیٹس ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. بس صرف ایک فرق ہوگا، اور وہ یہ کہ آخری کتاب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اس کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے. بس
کیا اللہ پاک نے ان کتابوں کی بھی حفاظت کی؟
ان کی بڑی حد تک ان کے مضمون، ان کے مدعا کی حفاظت ہوئی ہے، لیکن اس وقت چونکہ پیغمبر موجود تھے، اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہوتی تو وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے موجود تھے. قرآن مجید کے بعد اب پیغمبر موجود نہیں ہے، تو یہاں اہتمام غیر معمولی ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں. آپ بھی آپ پڑھیں، ابھی میں نے اس کا ایک اقتباس آپ کو سنایا ہے، تو بڑی زندہ کتابیں ہیں، ان میں ہدایت ہے، نور ہے. قرآن خود جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتا ہے، ان کی طرف رجوع کے لیے کہتا ہے. یہ کہتا ہے ان کو پڑھو، جا کے دیکھو ان میں کیا لکھا ہوا ہے.
حامد صاحب، آپ پہلے جو ایک آیت کے بارے میں ریفر کیے ہیں جس میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران، تو اس میں آل عمران کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ بھی تو آل ابراہیم میں سے ہی ہیں.
جی ہاں، وہ عطف الخاص الالعام ہوتا ہے، یعنی چونکہ حضرت مسیح کے بعد وہ بالکل ڈسٹنکٹ ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ کہا کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا. بدقسمتی سے وہ لوگ اس ذمہ داری کو اس طرح ادا نہیں کر سکے، اور معاملہ بجائے اس کے کہ حواریوں کے ہاتھ میں رہتا، سینٹ پال کے ہاتھ میں چلا گیا.
ایکسکیوز می فار آسکنگ ان انگلش، آئی ایم ناٹ اردو اسپیکنگ، ود ا لٹل ایفرٹ آئی ایم ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ہیو بین سیئنگ دی پیٹرن آف دی ورڈ پیشنس، صبر، ان اللہ مع الصابرین، اینڈ آلموسٹ ایز مچ ایز حق اینڈ ایز مچ ایز صلات شو اپ ان دی قران. Could you elaborate a little bit more on the word sabr and this sabr that Allah expects of us?
صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر ہی پر اصل میں آپ کے تمام نتائج کا انحصار ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ایک تو ثابت قدمی کے ساتھ جو چیز سمجھی ہے اس پر قائم رہیں، اور دوسرے یہ کہ زندگی میں جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق جدوجہد سٹرگل کریں. یعنی صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہمارے ہاں عام طور پر محاورے میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو صبر نہیں کہتے کہ بس صبر شکر کر لیا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یعنی آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں جو موقف قائم کیے ہیں، جو اصول قائم کیے ہیں، جن پرنسپل پر آپ جی رہے ہیں، ان پر جمیں، تو یہ جمنا، ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے. اور جب لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے.
تو اللہ کی جو صفت ہے عزیز الحکیم، مطلب یعنی جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ اللہ کی حکمرانی میں ہو رہی ہیں، تو ابتلاء جو ہے فنڈامنٹلی، کیا آپ کہیں گے کہ یہ پردہ ہے، حجاب ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اسی وجہ سے ابتلاء ہے مطلب ہمارے لیے؟
نہیں، ابتلاء تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جس کو پہلے مرحلے میں وہ ایک امتحان سے گزاریں گے، اور پھر اس امتحان کی بنیاد پر انتخاب کریں گے اپنی جنت کے لیے آباد ہونے والوں کا. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے.
جی سر، وہ ہم نے، آپ نے ہی خود اچھی طرح ایکسپلین کر دیا تھا کہ ابتلاء بھی جو قوانین ہیں بنیادی طور کے اوپر، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے تو ٹیسٹ ایسے پھینکتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، بلکہ وہ انسان کا اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے ابتلاء میں جو چلتا ہے سسٹم. تو جو میں کہہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیونکہ حکومت چل رہی ہے نا اللہ کی, اس میں سب اچھا ہی اچھا ہے, اس کے پیچھے جو وزڈم چل رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. تو ابتلاء اس وقت پڑتی ہے جب کہ آپ کے سامنے حجاب آ جاتا ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے چیز کو. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ
پاس ابتلاء کیوں کہتے ہیں.
اچھا, اس کا نہیں ہوتا.
ابتلاء تو اصل میں امتحان کا قانون ہے. تو ابتلاء پڑ کیا گئی, یعنی امتحان کا قانون جاری ہے, پیدائش سے لے کر موت تک جاری ہے. اور اس ابتلاء کے قانون کے تحت کوئی ضروری نہیں کہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ابتلاء پڑ گئی یعنی مصیبت پڑ گئی, اس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں, اپنا کرم فرماتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, حسن دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, وہ بھی ابتلائی کے قانون کے تحت دے رہے ہیں. تو ابتلاء پڑ کیا گئی, یعنی بعض موقعوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں ابتلاء کے لیے اور اتنا دیتے ہیں کہ کچھ باقی ہی نہیں رہتا. تو دونوں چیزیں جاری ہیں. ابتلاء سے کوئی پردہ نہیں پڑا, بلکہ ابتلاء تو ایک ایسا قانون ہے کہ جو آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے اندر ہر ہر جگہ جاری ہے. یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں بتا سکتے جو اس قانون سے بالاتر ہو جائے.
تو اس میں پردے سے مراد سر یہ ہے کہ جو پاسٹ کی جو میں اپنی زندگی کو کی کتاب پڑھیں اگر اس کو, تو اس میں جن جو بڑی ہی سخت چیزیں گزرتی ہیں انسان کے اوپر, میرے اوپر جو گزری, تو اب جب ان کو مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی حقیقت کھولی آگے جا کے جو بھی اثرات ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ بیسٹ چیزیں وہی تھیں, ان کو نکالا نہیں جا سکتا. مطلب
جی یہ بات ٹھیک ہے. اور وہ ایک دوسری چیز ہے, یعنی اس کا تعلق ابتلاء سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ دنیا میں جو حالات بھی پیش آتے ہیں, خواہ وہ اچھے آئیں یا برے آئیں, ان میں بعض اوقات انسان اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا. تو بعض موقعوں کے اوپر جب وہ کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی حکمت واضح ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسری چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کوئی معاملہ بھی کسی بندے کے ساتھ علم اور حکمت کے بغیر نہیں کر رہا ہوتا. تو حکمت سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خوش ہو جائیں, نہیں, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس ابتلاء کو میرے ہی ساتھ کیوں وابستہ کیا گیا, اور اس کے جو نتائج اچھے نکلے وہ اگر یہ ابتلاء نہ ہوتی تو نہیں نکل سکتے. تو یہ پہلو واضح ہوتا ہے. تو اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ابتلاء کا اصل میں اظہار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کر رہے نا معاملہ.
اس وقت اگر اس کے فائدے ایک ایونٹ کے سامنے آ جائے تو وہ
پھر ابتلاء کیا رہے, ابتلاء کیا رہے,
جی جی
تو نہیں رہے گی.
تو جب لیکن اس وقت جب موڑ کے دیکھتے ہیں آپ ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ وہی سب سے قیمتی آپ کے ایونٹس تھے.
جی ہاں, لیکن بعض اوقات وہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں یہ معلوم ہو جاتا ہے, اور بہت سے ایسے معاملات ہیں ان میں نہیں ہوتا معلوم. اس وجہ سے وہ پھر جب قیامت کا پردہ اٹھے گا تب معلوم ہو جائے.
السلام علیکم سر, جس جاننا چاہتی تھی کہ قرآن جو ہے اس میں ریسزم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, اور اگر کیا گیا ہے تو ہم اسے کس طرح سے لے اور کس طرح سے ہم ریسزم کو اوورکم کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں کا مختلف قبیلوں قوموں میں تقسیم ہونا یہ اصل میں کسی کی برتری یا کسی کی عظمت کی دلیل نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے محض تعارف کے لیے کیا ہے. جیسے شکلیں مختلف بنائی ہیں اسی طرح قومیں مختلف ہو گئیں, ان کے خصائص مختلف ہو گئے, اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں امتیاز نہ کسی خاص نسل سے ہونے میں ہے نہ کسی خاص رنگ پر ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ڈسپلن کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اللہ کے ہاں فضیلت صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو حاصل ہے. اب اس اصول کو بیان کر دیا گیا, باقی ظاہر ہے اس کا اطلاق دنیا میں آپ کریں گے آپ کریں گے. اصل میں ریسزم کے خلاف جو فلسفیانہ بنیاد ہے وہ تو صرف قرآن نے فراہم کی ہے, ورنہ دنیا کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اگر میں پوچھوں کہ ریسزم کیوں نہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو, ورنہ تو ختم ہو گئی نا بات. اتنی چھوٹی سی بات جو ہے جو دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ نکال دیں بیچ میں سے, ریسزم کے خلاف کوئی فلسفیانہ استدلال باقی نہیں رہتا. بلکہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ تو اس طرف لے جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں میں الگ الگ ارتقاء ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ قومیں برتر ہو گئیں, اور اس میں تو بنیادی سروائیول آف دا فٹسٹ پر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہٹلر نے اسی سے استدلال کیا تھا اپنی قوم کی برتری کا. تو اس لیے ریسزم کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے آپ فلسفے اور علم کی سطح پر, اگر قرآن اور بائبل کے اس اعلان کو نہ مان لیں کہ دنیا ساری ایک ماں باپ کی اولاد. چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی بڑی.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ آپ نے ابھی جزا و سزا کا جو قانون پہلے والی شک بتائیے, اس میں آج کل کیریئر اورینٹیشن کے لیے اور پروفیشنز کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے ٹریننگز دی جاتی ہیں, تو وہ انسان بہت محنت کرتا ہے بعض کاموں کے لیے اور پھر اس کا ریزلٹ بھی لیتا ہے. جیسے جاوید چودھری لوگ اپنی اسٹوری بتاتے ہیں تو وہ پورا کہتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, محنت کریں تو اس کا ریزلٹ نکلے گا. تو یہ ساری کوششیں جو ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی کیا اسی میں آتی ہیں؟
جی جو آپ اپنی زندگی بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا قانون ہے, آپ کو کرنی ہے, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کریں گے. لیکن آپ جو بھی نیکی خیر عمل کریں اس میں یہ چیز ملحوظ رکھیں کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں آپ کو ملنا چاہیے. تو اللہ پر ایمان اور اپنے تمام معاملات کو آخرت کی بنیاد پر دیکھنا, بس یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن آپ نے یہ سب دیکھنا کہاں ہے؟ یہ جدوجہد کرتے ہوئے تو دیکھنا ہے. اگر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ دیکھا کیسے جائے گا؟ تو اسی لیے رہبانیت کو اللہ نے پسند نہیں کیا, دنیا کو چھوڑ دینے کو پسند نہیں کیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سیدنا ابو ذر غفاری پر صوفیانہ مزاج کا بہت غلبہ تھا, تو صحابہ کرام نے کبھی تائید نہیں کی اس کی, قرآن نے بھی اس کی تردید کی کہ آپ کو دنیا میں جدوجہد کرنی ہے, جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جدوجہد اخلاقی اصولوں پر ہونی چاہیے. یعنی آپ جدوجہد کرنے کے لیے نکلے, آپ کو پتہ چلا کہ اگر جھوٹ بول دیا جائے, دھوکہ کیا جائے تو کیا کہنے, بڑی کامیابی ہو جائے گی, تو بس آخرت گئی اس کے ساتھ ہی. لیکن اگر آپ نے جدوجہد میں یہ لحاظ رکھا کہ مجھے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہے, صحیح راستے پر رہنا ہے, اس لیے کہ میرے اللہ کے ہیں مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے, تو آپ کی یہی جد و جہد, یہی کیریئر کے لیے آپ کا شب و روز پڑھنا لکھنا یہ سب, یہ آپ کے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتوں کا باعث بن جائے. اخلاق کی اصول ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے, کیریئر میں نہیں ہو رہا, وہ آپ کی مرضی ہے, اختیار کریں.
اور ان سارے کام کرتے ہوئے اگر کبھی عبادات رہ جائیں یا نہ وہ سر انجام دی جائیں تو پھر
دیکھیے, عبادات اللہ کا حق ہے, اور اس میں اصلی کمال بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کو کبھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ نے ان عبادات میں کیا چیز ہے کہ جس کی پابندی آپ کے اوپر کی ہے؟ یہ کہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اٹھنا ہے, وہ تو کہتا ہے لیٹے ہوئے پڑھ لو, بیٹھے ہوئے پڑھ لو, سواری پر پڑھ لو, یعنی چند منٹ کے لیے اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کو اتنا گرا کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟
اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں سٹی میں, وہ سٹی سے باہر نہیں ہوتے لیکن وہ ٹائم ان کا اگر نماز کا جا رہا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے, بڑی لمبی شفٹ جائے گی تو ساری اکٹھی ہو جائیں گی, پڑھنا مشکل ہوں گی,
نہیں وقت پر پڑھنی چاہیے,
وہ دو رکعت پڑھیں گے یا وہ پوری نماز پڑھیں گے سٹی کے اندر؟
حالات پر ہے, جو آپ اپنی کیفیت محسوس کریں, بھاگ دوڑ افراتفری ہے تو دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں.
ہاں جی, گاڑی چلاتے ہوئے اگر جا رہے ہیں تو
دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں. یہ فیصلہ آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے, اللہ کی دی ہوئی رعایت موجود ہے.
ٹھیک.
ڈاکٹروں کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں, امتحان دینے والے طالب علموں کے لیے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں, شہر کے اندر جب آپ نکلتے ہیں اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں, تو ان سب صورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رعایتیں دی ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ عبادات کے معاملے میں اگر مشقت ہو جائے, زیادہ سختی ہو جائے, تو یہ میں پسند نہیں کرتا, رعایت سے فائدہ اٹھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے معاملے میں جو رعایت دی جاتی ہے اسے اللہ کا صدقہ سمجھو, خوشی سے قبول کرو. اس وجہ سے آپ فائدہ اٹھائیے, لیکن وقت پر حاضری ضروری ہے. کرسی پر بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے حاضر ہو جائیں.
سر
ایک منٹ باقی ہے.
جی جی, یوستن سے ہوں.
اب آپ کو کمال یہ کر رہا ہے کہ سوال بھی کر لیں اور مجھ سے جواب بھی لے.
مجھے یوستن میں انہوں نے ایک ہی لائن بولی تھی جمعہ کے خطبے میں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہاں کی کورٹوں میں نہ جائیں, کوئی بھی معاملہ لے کے علماء کے پاس آئیں. اگر ہم علماء کے پاس نہیں آتے تو کورٹوں میں جانے سے انہوں نے اردو, آئی ایم ناٹ اردو اسپیکنگ, تو بولے وہ تغاوت یا ایسا کچھ ہے,
تاغوت. نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون میں اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی نزاع ہے اور وہاں آپ کو فیصلہ مل سکتا ہے, ضرور جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں.
جی
وقت ہو گیا. آج بھی میں یہ اعلان کر دوں کہ اب کم و بیش 3 ہفتے چھٹی رہے گی, اس کے بعد 11 تاریخ کو دوبارہ ہوگا, لیکن کل اتوار کا درس ہوگا انشاءاللہ.